کچھ پڑھا جائے گا. یہ مجلس جمعہ کے دن 15 شوال کو 545 ہجری میں آپ کے مدرسہ معمورہ میں ہوئی تھی. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو نورانی تاثیر رکھی ہے, جو روحانی تاثیر رکھی ہے, جو ایمانی تاثیر رکھی ہے, ایقانی تاثیر رکھی ہے, احسانی تاثیر رکھی ہے, اللہ ہمارے دلوں میں بھی اتار دے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے, ہمارے دل بھی بن جائیں, سنور جائیں, صاف ہو جائیں, شفاف ہو جائیں. اللہ پاک کی محبت اور اس کی معرفت سے معمور ہو جائیں, اور ذوق اور شوق کے ساتھ ہمیں اللہ پاک کی ہر اطاعت پر ابھارنے والے بن جائیں, اور اللہ پاک کی ہر نافرمانی سے روکنے والے بن جائیں. یہی ہمارا مقصود اس مجلس سے ہے, اور حضرت کا بھی اس معنی میں یہی مقصود رہا ہے, دل کی اصلاح. اور دل کی اصلاح یہی ہے کہ دل کے اندر ایسی جائیداد کا حاصل کرنا کہ نفس کے منفی جذبات, منفی تقاضوں کو مغلوب کر کے اگر اس نیت سے بیٹھیں گے, اللہ سے مانگیں گے, تو اللہ پاک ہمارے دلوں میں یہ تاثیر عطا فرمائیں گے. تو فرماتے ہیں گزشتہ جو پڑھا تھا, ایک آدھ جملہ اس میں پھر پڑھ لیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں سچے مرید کا منہ دیکھتا ہوں, جب میں سچے مرید کا منہ دیکھتا ہوں جس نے میرے ہاتھوں پر فلاح حاصل کی, تو سیر ہو جاتا ہوں, سیراب ہو جاتا ہوں, صاحب لباس ہو جاتا ہوں, اور مسرور ہو جاتا ہوں کہ اس جیسا شخص ہاتھ کس طرح نکل آیا. یہاں تک ہم نے پڑھا تھا. یعنی اب دیکھیے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں فرما رہے کہ میرے تصرف سے, میری کوشش سے اور میری ہمت سے تبدیلی آ گئی اور اصلاح ہو گئی, یہ نہیں فرما رہے, بلکہ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں, تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ جب میں سچے مرید کا منہ دیکھتا ہوں. سچا مرید یعنی جو واقعی دل کی اصلاح چاہتا ہے, اپنی طلب کے اندر جو واقعی سچا ہے, جو واقعی یہ چاہتا ہے کہ دل بن جائے, سنور جائے, پاک ہو جائے, صاف ہو جائے, شفاف ہو جائے, اللہ کی محبت و معرفت سے معمور ہو جائے, تو یہ فرما رہے ہیں کہ جب میں سچے مرید کا منہ دیکھتا ہوں جس نے میرے ہاتھوں پر فلاح حاصل کی, کہ اللہ نے ذریعہ بنا لیا کہ اس محفل میں آیا, مجلس میں آیا, ارشادات سنے, اس نے الفاظ ملفوظات سنے اور دل کے اندر ان کو بٹھایا اور عملی زندگی اختیار کی, دل میں اس کے انقلاب آیا, اللہ کی رضا کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوا, تو یہ ہے اصل فلاح. تو جب میں دیکھتا ہوں کہ اس نے فلاح حاصل کی تو سیر ہو جاتا ہوں, سیراب ہو جاتا ہوں, صاحب لباس ہو جاتا ہوں, مسرور ہو جاتا ہوں, خوشی اتنی ہوتی ہے اس میں کہ اس جیسا شخص میرے ہاتھ سے کس طرح نکل آیا. تو اللہ والے چاہتے ہیں جو ان کے پاس آئیں ان کی اصلاح ہو جائے, جیسے استاد ایک شاگرد کی تربیت کرتا ہے اور شاگرد کامیاب ہو جائے تو استاد کو خوشی ہوتی ہے, ایسے شیخ کو, پیر و مرشد کو جب مرید کی اصلاح ہو جائے, جس کو اصلاح کہا جاتا ہے, جو حقیقتاً اصلاح ہے, تو خوشی کیوں نہیں ہوگی. اسی کا اظہار فرما رہے ہیں. آگے فرماتے ہیں صاحبزادہ میری مراد تو ہے, میں خود نہیں ہوں. یہ خطاب صاحبزادہ کا اپنے مرید کے ساتھ ہی ہے کہ یا غلام مرادی انت, لا انا، میری مراد تو ہے، میں خود نہیں. اس میں ایک لطیف اشارہ ہے. کس طرف اشارہ ہے؟ یعنی اس لیے مرید نہیں کیا کہ تیرے ذریعے سے میری کو دنیاوی حاجتیں غراض پورے ہوں، کو ہدیے ملیں، کو نذرانے ملیں، کو میری واہ واہ ہو، کو میری شہرت ہو، کو میری پیری چمکے. یعنی میں نہیں مراد، بلکہ میری مراد کون ہے؟ تو ہے کہ تیری اصلاح ہو، تیرے اندر انقلاب آئے، تیرا نفس مغلوب ہو، نفسانیت نکلے تیرے اندر سے، تیرے اندر وہ صفات آئیں، تو اللہ کا مقرب بنے، تو اللہ کی عطا پر آئے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنے. تو میری مراد تو ہے، میں خود نہیں ہوں. اگر تیری حالت میں تغیر آوے اور میں بدستور ہوں تو رو پڑتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو جو محبوب سمجھتا ہوں صرف تیری ہی وجہ سے. اگر تیری حال میں تغیر آوے، میں بدستور ہوں تو رو پڑتا ہوں، اور میں اپنے آپ جو محبوب سمجھتا ہوں صرف تیری ہی وجہ سے. بس میرے ساتھ علاقہ رکھ، یعنی تعلق. کہ جلدی عبور کر سکے، جلدی عبور کر سکے. یعنی اس تعلق تحدیث سے بن نعمت کے طور پر یہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ نے مجھے تعلق مع اللہ عطا فرمایا ہے، جو اللہ نے مجھے اپنی یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اگر میرے ساتھ اس تعلق کو مضبوط رکھے گا تو تجھے بھی تعلق مع اللہ نصیب ہوگا، تیرا بھی قرب بڑھے گا، اور اللہ کا مقرب بنے گا، اللہ کی اطاعت پر آئے گا، شریعت متحرہ کو اپنائے گا، اللہ کی رضا کو حاصل کرے گا، تو آسانی ہو جائے گی، جلدی ہو جائے گا. اس لیے اپنے تعلق کو جو ہے میرے ساتھ رکھ کر جلدی عبور کر. صاحبو، چھوڑو تکبر کرنا اللہ تعالی پر اور اس کی مخلوق پر، اور اپنی حقیقت کو پہچانو. یہ تربیت فرما رہے ہیں اس وقت. یہ دیکھو بات نہیں آج سے ہزار سال پہلے کی، جو مجمع اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے، اور آج ہمارے لیے بھی اس میں سب مل رہے ہیں. صاحبو، چھوڑو تکبر کرنا اللہ تعالی پر اور اس کی مخلوق پر، اور اپنی حقیقت کو تو پہچانو. اب یہ بات بڑی عجیب فرما رہے ہیں کہ صاحبو، چھوڑو تکبر کرنا اللہ تعالی پر. عجیب لگے گا کہ اللہ تعالی پر تکبر کرنا، وہ ہم کر رہے ہیں اور دن رات کر رہے ہیں، اور ہمیں خیال بھی نہیں، ہمیں احساس بھی نہیں. یہ اللہ والے بھانپ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، سامنے نظر آ رہا ہے، لوگوں کے حالات سامنے ہیں، مسلمانوں کے اس وقت کے حالات سامنے ہیں، اس بنا پر فرما رہے ہیں، ایسے نہیں فرما رہے ہیں. احوال بتا رہے ہیں، مشاہدہ ہو رہا ہے کہ یہ تکبر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یعنی ہر چیز پر اللہ پر اعتراض، یہ کیوں کیا، یوں ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، زبان سے نہیں لیکن دل کے اندر یہی ہے، یہ حالات کیوں آئے، یہ بیماری مجھ پر کیوں آئی، یہ میری عزت کیوں چھینی، میں کیوں مغلوب ہوا، میرا نقصان کیوں ہوا، مجھ کو امارت کیوں نہیں ملی. یہ بات کا قصہ ہے. صاحب توحید حضرت فرماتے ہیں کسی اور موقع پر، جو صاحب توحید ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر توحید راسخ ہو جاتی ہے، اس کا دل اس کو تسلیم کر لیتا ہے، جان لیتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کا کرنے والا اکیلا اللہ ہے، تصرفات اسی کی ہیں، فیصلے اسی کے ہیں، وہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. ایک تو حاکم ہے، صاحب تصرف ہے, اپنی قدرت سے اپنے ارادے سے جو چاہتا ہے کرتا ہے, کسی کی مجال نہیں کہ اس کو روک جائے, کیا کسی کی طاقت پوچھ بھی جائے کہ کیوں کیا, کوئی مجبور کر سکتا ہے؟ لیکن وہ حکیم بھی ہے, یعنی اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے. اگر بیماری لائے ہیں, اس بیماری کے لانے کے اندر کتنی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں جو ہم نہیں جانتے لیکن وہ جانتا ہے. یا کسی سے مال چھینا ہے, اس کو افلاس اس کے پاس آیا ہے, تو اس کی حکمت وہ جانتا ہے, اس کی بہتری کے لائے ہیں. یا کسی کو غلبہ دیا ہے, یا کسی کو عزت دی ہے, تو اس کی بہتری کے لیے ہے. یعنی اللہ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے. یہ صاحب توحید اچھی طرح سمجھتا ہے, جانتا ہے, دل اس کا تسلیم کرتا ہے, اس لیے وہ کبھی اللہ پر اعتراض کرتا ہی نہیں. حالات کیسے آ گئے, موافق ہیں یا ناموافق ہو, موافق حالات کے اندر بھی اس کا دل وجدانی طور پر اس کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ان موافقت کے اندر بھی میرے اللہ کا ہی فیصلہ ہے, اور اس کی قدرت ہی سے ہوا ہے, اور اسی نے لوگوں کو میرے موافق کر دیا ہے, اور وہی دینے والا ہے, یہ دینے والے نہیں ہیں, یہ جو میرا ساتھ دے رہے ہیں یہ اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں, اللہ ان کو استعمال فرما رہا ہے, اس کا دھیان اللہ سے ہٹتا نہیں. یا اگر پریشان کن حالات آ گئے, کوئی تنگ کر رہا ہے, حالات ناگوار ہو گئے ہیں, تو اس کا دل وجدانی طور پر اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے میری کسی کوتاہی کی وجہ سے یا میرے امتحان کے لیے ابتلاء عن یہ اس کو میرے پر مسلط کر دیا, ورنہ یہ کون تنگ کرنے والا, یہ اپنی ذات کے اعتبار تنگ نہیں کر سکتا. یہ حالات جو آ رہے ہیں یہ یقیناً میرے اللہ کی طرف سے اس میں کوئی حکمت ہے, تصرف اسی کا ہے, اس لیے اس کے اندر تو کیوں نہیں یہ نہیں ہوتا کہ تو جانتے ہی نہیں. صاحب توحید صاحب ایمان جائے یہ جانتے نہیں کیوں ہوا, وہ جانتا نہیں, وہ کہتا جو اللہ نے کیا بہتر ہے. اس لیے اللہ والوں کو ہر حال کے اندر مزے میں پاؤ گے, خوشگوار حالات کے اندر بھی اور ناگوار حالات کے اندر بھی واقعات موجود ہیں. یعنی ہر حال کے اندر ان کا دل اللہ کی طرف اور زیادہ متوجہ ہوتا ہے, وہ اس سے راضی رہتے ہیں, اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں, اس کے تصرفات پر راضی رہتے ہیں. اور عوام کا کام ہے جو بتا رہے ہیں یہ تکبر, دیکھو جی یہ کیا ہو گیا, کیونکہ دھیان نہیں دیا نا کرنے والا کون ہے. اس لیے نصیحت فرما رہے ہیں کہ صاحب وہ چھوڑو تکبر کرنا اللہ تعالیٰ پر اور اس کی مخلوق پر, نہ اس کی مخلوق پر تو تکبر کرو اور اپنی حقیقت کو پہچانو. بات ساری سے یہ, جب تک اپنی حقیقت کو نہیں پہچانتے تکبر رہے گا, جب اپنی حقیقت کا پتہ چلے تکبر ختم. جب تک ایک بزرگ فرماتے تھے اونٹ جو ہے پہاڑ کے پاس سے نہیں گزرتا تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, ماشاء اللہ اونٹ کا خواجہ ہے نا. اب بلی گزری چھوٹی سے قد کی, کتا گزرا چھوٹے سے قد کا, پھولے گا پڑتے ہو, شیر گزر گیا, جو بھی جو قد سے چھوٹے ہیں اس کا قد ماشاء اللہ ہوگا, وہ سمجھتا ہے کہ میں. لیکن جب آ جاتا پہاڑ, وہ جو دیکھتا پہاڑ کو پھر کیا خود سمجھے گا. میں کچھ ایک بزرگ اس انداز سے سمجھاتے تھانی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے, اس تکبر کی علامت جو ہے نا, ایک تحصیلدار کی مثال دی. تحصیلدار اجلاس لگا کے بیٹھا ہوا ہے, میٹنگ ہو رہی, تحصیلدار کا ایک روپ ہوتا ہے اپنے ماتحتوں کے اوپر, پٹواری بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں سارے, جتنے اہلکار بیٹھے ہوئے ہیں سارے دبکے بیٹھے ہوں گے, یہ اس کا خوب ہوگا روک کے نہیں, محفل گرج رہا ہے, بول رہا ہے اور ڈانٹ رہا ہے, سب اس کے ایسے سہمت. اتنے میں اے سی صاحب آ گئے اسسٹنٹ کمشنر. اب تحصیلدار اپنی تحصیلداری کو کیا کرے گا؟ بھول جائے گا. کیا بھی رہے گا تحصیلدار؟ دبک جائے گا. سر سر کیوں ہوگا تو نہیں ہے؟ ابھی گرج رہا تھا, برس رہا تھا اور پوری محفل پر چھایا ہوا تھا, اب اس سے بڑا جو آ گیا. جب کوئی بڑا آ جاتا ہے جس کی بڑائی کو دل تسلیم کرتا ہے تو آدمی کیا اپنی حیثیت کو پہچان دیتا ہے کہ میں تو مت ہے تو ختم. اب تحصیلدار کا رول ہو گیا اس محفل کے اوپر, کیونکہ اس محفل کا بڑا وہ ہے. اب گورنر صاحب آ گئے جی, اب بتاؤ اے سی صاحب کا کیا حال ہوگا؟ سمجھے گا اپنے آپ کو بڑا؟ بات اتنی سی ہے, جب کسی بڑے کی بڑائی کو دل نہیں مانتا اس وقت تک جہاں نہ کی میں. اس لیے یاد کرا رہے ہیں اپنی حقیقت کو پہچانو. جس نے اپنی حقیقت کو پہچان لیا تکبر کبھی نہیں آئے گا. اب حقیقت یاد آگے نشاندہی کر رہے ہیں. پہلے بتا کہ صاحب وہ چھوڑو تکبر کو, اللہ تعالی پر بھی اور اس کی مخلوق پر بھی اپنی حقیقت کو تو پہچانو اور توازو اختیار کرو. یعنی اپنی حقیقت جب پہچانو گے پھر توازو آ ہی جائے گی. تمہاری ابتدا ایک مطبع ہے, یہ حقیقت. تمہاری ابتدا کیا ہے؟ ایک نطفہ ہے جس سے گھن آ گئے. ذلیل پانی, یہ تو ابتدا ہے. ابھی کپڑے پر لگ جائے چین نہیں آتا جب تک اس کو ہے. کیوں جی؟ کپڑے پر لگا ہو نطفہ ہے سلیم تبا مسلمان جو ہے, چین آئے گا اس کو؟ گینا تک نہیں جاتے. یہ ابتدا ہے. اب یہ 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 آئینہ دکھا رہے ہیں کہ تکبر کس بات کا ہے. ابتدا تمہاری تو یہ ہے کہ ذلیل پانی یعنی منی, اور تمہاری انتہا کیا ہے؟ مردار جس کو پھینک دیا جائے گا. کیوں جی؟ ابتدا متوا, انتہا مردار. جلدی نکالو جی, جلدی کرو جلدی کرو. کیوں جی؟ میت گھر میں پڑی ہو ہیں؟ کیا ہوتا ہے ہیں؟ جلدی کرو. نہیں ہوتا. وہ اس جلدی کی حکمت ہے, حکم بھی ہے جلدی کرو, نہ کرو تو پتا چل جائے. کیوں جی؟ جلدی نہ کرو ہیں؟ پھولنا شروع ہو گیا ہے. نہیں ہوتا جی, دیکھ نہیں رہے, جلدی کرو. یعنی اللہ بھی چاہتے ہیں کہ جلدی سے اس کو وہاں پہنچا دو تاکہ پردہ رہ جائے, ورنہ یہاں پردہ کھل گیا تو بھائی کھڑے ہونا مشکل. تو یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ تکبر کس بات کا خالق ہے؟ ابتدا نطفہ ذلیل پانی گھن آئے, انتہا مردار کے جلدی سے. اللہ ہمیں حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. اس لیے کہ اپنے نفسوں سے توازو کرو. اور ان میں سے مت بنو جن کو ہرس کھینچے لیے جاتی, خواہش ان کا شکار کرتی, ان کو لادے ہوئے پھرتی ہے ذلت و خواری کے ساتھ, کبھی بادشاہوں کے دروازوں پر, کہ ان سے ایسی اشیاء طلب کریں جو ان کی تقدیر میں نہیں ہے, یا ایسی چیزیں جو ان کے نصیب میں لکھی جا چکی ہے. سبحان اللہ, عجیب بات ہے. یہ ذلت ہے کہ دنیا داروں کو, مالداروں کو, بادشاہوں کو, حکمرانوں کے پاس جو ہے نا ہرس کھینچ لی جا رہی ہے. کہ ان سے کچھ ملے گا؟ جو نصیب میں نہیں ہو مل جائے گا؟ جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہی نہیں ہے مل جائے گا؟ پھر ذریعہ کرے گی. اور پھر وہ مانگ جو نصیب میں ملنا ہی ہے, اس کا کیوں مانگنا؟ وہ تو مل کے رہے گا. عجیب بات ہے. فرماتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سخت ترین عذاب اللہ کا بندے کے لیے ہے کہ وہ مانگتا پھر ایسی چیز جو اس کے مقصود میں نہ ہو. یاد رکھیں, ملنی تو ہے نہیں. بات سچ پر افسوس, ایس تقدیر و مقصوم سے ناواقف کیا تیرا گمان ہے کہ اہل دنیا اس چیز کے دل کو قدرت رکھتے ہیں جو تیرے مقصوم میں نہیں ہے؟ یہ جن جوڑ رہے ہیں, یہ تذکیہ فرما رہے ہیں, یہ تذکیہ فرما رہے ہیں. یہ 1000 سال پہلے کی باتیں جو آپ کے پاس جو مجمع ہے, جو جنہوں نے آپ کے ساتھ بیعت کا تعلق کیا ہے یا آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں, آپ سے قریب آ رہے ہیں, انہی کو سمجھا رہے ہیں نا. یہ ان کی تربیت ہو رہی ہے, یہ ان کو رذائل سے نکال رہے ہیں, ان کو حقیقت دکھا رہے ہیں, ان کو آئینہ دکھا رہے ہیں, ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تجھ پر افسوس اے تقدیر و مقصود سے ناواقف, کیا تیرا گمان ہے کہ اہل دنیا اس چیز کے دینے کی قدرت رکھتے ہیں تیرے مقصود میں نہیں؟ تیرا گمان ہے مل جائے گی؟ کبھی نہیں دے سکے گی. جو اللہ نے قسمت میں لکھی نہیں ہے کسی کی طاقت نہیں کبھی جائے گا. یہ شیطانی وسوسہ ہے جو تیرے قلب و دماغ میں ٹھہر گیا ہے. اللہ ہماری بھی اس سے حفاظت فرمائے, اللہ ہمیں اپنے مقصود پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ملنا تو مل کر ہم آپ پر آزر کے بیٹھے رہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. کیونکہ مقصود کا پتہ نہیں ہے, اس مقصود کی تلاش کرنی ہے, ان ذرائع کو اختیار کرنا ہے, ان چیزوں کو جو شریعت کے مطالعہ کی حدود کے اندر ہے اپنے مقصود کی تلاش کے لیے کسب کرنا ہے. لیکن یقین یہ رکھنا ہے کہ ہوگی تو ملے گی, نہیں ہے تو بس. یہ ہمارا بیچ 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 جو میں سکھایا. اور شیطان کے وسوسے سے اللہ سے مانگے نجات. فرماتے تو اللہ عز و جل کا بندہ نہیں, تو بندہ اپنے نفس کا, اپنی خواہش کا, اپنے شیطان کا, اپنی طبیعت کا, اپنے درہم کا اور اپنی دنیا کا. اب یہ الفاظ سارے کتنے درد بھرے ہیں جو دیکھ رہے ہیں نا, جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اس میں حلال حرام کی تمیز نہیں تھی. خواہش کا بندہ جو اپنے نفس کے مزوں کی خاطر اس کو پرواہ کسی کی نہیں ہے تو نفس کا بندہ ہے. جو شیطان کے تصرف میں چل رہا ہے, شیطانیت اس پر سوار ہو چکی ہے, تو شیطان کا بندہ ہے. جو اپنی طبیعت کا غلام بنا ہوا ہے اور شریعت کی اس کو پرواہ نہیں, تو یہ طبیعت کا بندہ ہے. جس کو اپنے دھرم اور مال کے اوپر بھروسہ ہے کہ میرے پاس تو ماشاءاللہ خوب, ماشاء اللہ تو میں کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہے گا ماشاء اللہ, یہ متکبر ماشاء اللہ کہے گا. میں تو اس سے کام کر لوں گا. یعنی اس نے اپنے مال کو, اپنے درہم کو, اپنے دیناروں کو, اپنے ڈالروں کو, جو بھی زمانے نے کہا, اس کو سمجھا ہے کہ اس پہ سارے کام بنے گا, میں تو اس کا بندہ ہے. اللہ کا بندہ نہیں ہے. اللہ کا بندہ وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کی اطاعت پر چلے, اللہ کی نافرمانی سے رکے, یعنی شریعت مطہرہ کی حدود میں رہتے ہوئے جو جائز خواہشات ہیں ان کو پورا کرے. تب اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. جو جائز خواہشات ہیں ان کو جائز ذرائع سے حاصل کر کے پورا کرے, نجائز کے پیچھے نہ پڑے, یا جائز خواہشات کو, ناجائز خواہشات کو تو پورا کرنا ہی نہیں, مسلمان کا کام ہی نہیں ہے کہ ناجائز کی طرف خرچ کرے. نفس مچلے گا, شیطان اس کو اس کے سامنے مزید کرے گا, وہ اس کو للچائے گا, وہ اس کو دکھائے گا, طبیعت اس کی راغب ہوگی, فضائیں ایسی ہیں, ان فضاؤں کے اندر دھیان جائے گا کہ لوگ کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, موج مار رہے ہیں, لیکن یہ نہیں, یہ ناجائز کی طرف. ایسے ہی جو جائز خواہش ہے اس کے ناجائز طریقے کبھی اختیار نہیں کرے گا, جائز کرے گا, اور جو اس کا الٹ کرے گا وہ کون ہے بندہ؟ اللہ کا بندہ اپنی ہر خواہش میں اللہ کے امر کو دیکھے گا کہ حکم ہے تو کرے گا, نہیں ہے تو رک جائے. اسی سے اشارہ فرما رہے ہیں, یعنی کتنے ڈر سے فرما رہے ہیں کہ تو اللہ جل شانہ کا بندہ نہیں ہے, تو بندہ ہے اپنے نفس کا, اپنی خواہش کا, اپنے شیطان کا, اپنی طبیعت کا, اپنے درد کا, اپنی دنیا کا. اب آگے علاج بتا رہے ہیں, اب اس سے کیسے نکلے, اب اصلاح کیسے ہو. اب آئینہ تو دکھا دیا نا کہ یہ بیماری اندر یہ خرابی ہے, اب اس خرابی کا علاج کیا ہو؟ وہاں کہ کوشش کر کسی فلاحیت والے کو دیکھے تاکہ تو بھی فلاح پائے اس کے طریق سے. تو واقعی چاہتا ہے, اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے, جل شانہ کا بندہ بننا چاہتا ہے, اس کی اطاعت پر آنا چاہتا ہے, اس کی نافرمانی کو چھوڑنا چاہتا ہے, نفس کی بندگی سے نکلنا چاہتا ہے, خواہشات کی بندگی سے, غلامی سے نکلنا چاہتا ہے, طبیعت کی غلامی سے نکلنا چاہتا ہے, دینار و درہم کی غلامی سے نکلنا چاہتا ہے, دنیا کی غلامی سے نکلنا چاہتا ہے, جو حاوی ہو کے تجھے گمراہ کر رہی ہیں, تو اس کے لیے کیا کر؟ کسی فلاحیت والے کو دیکھ. ایسے اللہ والے کی صحبت اختیار کر جس نے اپنے نفس کو مغلوب کر لیا ہے, جس نے اپنی خواہش کو دبا رکھا ہے, جو اپنی طبیعت پر غالب آیا ہوا ہے, جس نے اپنے درہم اور دینار کو کیا کیا ہوا ہے, مغلوب کیا ہوا ہے, ان کی محبت کو اپنے اوپر غالب نہیں کیا ہوا ہے, اللہ کی محبت کو غالب کیا ہوا ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو غالب کیا ہے, یعنی اس کے دل کے اندر اللہ کے ساتھ ایک قوی تعلق ایسا بن چکا ہے, اس کی صحبت اختیار کر تاکہ تو بھی فلاح پائے اس کے طریق سے, کہ جس طریقے سے وہ ان گندگیوں سے نکل آیا اور اس نے صفائی حاصل کر لی, اس نے پاکیزگی حاصل کر لی, اس نے نفس کو مغلوب کر لیا, اس کے طریقے کو تو بھی اپنا. بات صوفیہ سے منقول ہے, جس نے فلاحیت والے کو نہ دیکھو اس کو فلاح نہ ملی. یہ ہے صوفیہ, یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ ہے صوفی, نام کے صوفی نہیں ہے کہ صوفی صاحب چھوٹی داڑھی رکھ دے صوفی صاحب کہنا شروع کر دیا. یہ تو ہم نے ان اصطلاحات میں آج کل حجاب ڈال دیا, ان کو دیکھ کر پھر ہم کہتے ہیں صوفی ایسے ہوتے ہیں. یہ ہے صوفی, یہ ہے وہ صفائی جس کی طرف نشاندہی فرما رہے ہیں. کیا بات صوفیہ سے منقول ہے کہ جس نے فلاحیت والے کو نہ دیکھا اس کو فلاح نہ ملی. صحبت کے بغیر بات بنتی نہیں ہے, اہل فلاح کو دیکھے گا, اس کی صحبت اختیار کر لے گا, فلاح ملے گی, جس نے نہیں دیکھا اس کو نہیں ملے گی, صحبت نے اختیار کی اس کو نہیں ملے گی. تو علاج یہ بتا رہے ہیں, یعنی کسی اللہ والے کے ساتھ لگ جا کے اس کے ساتھ تعلق قائم کر کے اس کے بتایا طریقے پر چلنا شروع کر دے. لیکن فرماتے ہیں اب اللہ والوں کی پہچان بھی کوئی آسان تو نہیں ہے. اللہ والوں کی پہچان آسان نہیں ہے, کہتے ہیں ولی کو ولی پہچانتا ہے، ایک مقولہ ہے، ولی کو اللہ والوں کو اللہ والے پہچانتے ہیں. کیوں؟ اس کو فرما رہی ہیں لیکن تو اس کو دیکھا تو چہرے کی آنکھوں سے، اور چہرے کی آنکھ میں پتہ چلے گا نہیں تجھے. تو اس کو دیکھے گا اپنے چہرے کی آنکھوں سے، نہ کہ اپنے قلب، اپنے باطن، اپنے ایمان کی آنکھوں سے. یعنی اللہ والوں کو پہچاننے کے لیے ان آنکھوں سے پہچاننا، کیونکہ ان آنکھوں سے دیکھے گا کہ جی اس کی بڑی اچھی داڑھی ہے، لمبا کرتا ہے، اور ٹخنوں سے اونچی شلوار بھی ہے، اور یہ بھی ہے، اور اندر اس کے پتہ نہیں کیا بھرا ہوا ہے، اسکینڈل آنے دے، بدنامی کی خبریں نہیں آتی کیسی ہیں، کیوں؟ کہ چہرے کی آنکھ سے دیکھا. چہرے کی آنکھ سے دھوکہ لگتا ہے، یہ آنکھ دھوکہ کھاتی ہے، یہ خیال حقیقت پر نہیں پہنچتی ہے. اللہ والوں کے اندر کی باطنی صفات کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھ دھوکہ کھا جاتی ہے. اس لیے فرما رہے ہیں کہ تو اس کو دیکھا چہرے کی آنکھوں سے، نہ کہ اپنے قلب کی آنکھوں سے، اپنے باطن کی آنکھوں سے، اپنے ایمان کی آنکھوں سے. ایک قلب، ایک باطن، ایک ایمان. یعنی اس دل کے اندر، اس کے بطن میں، اس کے باطن کے اندر جو بینائی ہے، جس کو قرآن بھی کہتا ہے، جس کا مفہوم ہے، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے جو سینوں کے اندر ہے. تو اس کو دیکھنے کے لیے اپنے دل کے اندر وہ صفائی چاہیے، وہ استعداد چاہیے، وہ آنکھیں اس کی کھل جائیں، اس کے باطن کی آنکھیں کھلیں، تو وہ ایمان کے ساتھ کھلیں گی. ایمان کی آنکھوں سے آگے بڑے درد سے فرما رہے ہیں جملہ کہ ایمان تو تیرے پاس ہے ہی نہیں، ایمان تو تیرے پاس ہے ہی نہیں، پس ضرور ہے کہ بصیرت بھی نہیں ہوگی. ایمان نہیں، بصیرت نہیں کہ اس سے دیکھ سکے اپنے غیر کو، کیونکہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی آگے قرآن کی آیت، بس آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی لیکن دل اندھی ہو جاتے سینوں میں ہیں. وہ دلیل دیتی قرآن کی، اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دلوں کا اندھا پن دور فرما دے، ہماری دلوں کی آنکھیں کھل جائے، ہمارے دل بھی دیکھنے والے بن جائیں. کس کو دیکھنے والے؟ حقائق کو دیکھنے والے. ماتے جو شخص مخلوق کے ہاتھوں سے دنیا حاصل کرنے کی تمع میں رہتا ہے، وہ بیچتا ہے اپنے دین کو بدلے میں انجیر کی، وہ بیچتا ہے باقی رہنے والی کو بدلے میں فنا ہو جانے والی کے، پر ضرور ہے کہ اس کے ہاتھ نہ یہ آئے گی نہ وہ. اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے، اللہ ہماری دلوں کی آنکھوں کو کھول دے. تو بھائی اسی کے لیے ہم بھی جمع ہوتے ہیں، یہ ہمارا مل بیٹھنا بھی اسی لیے ہے، یہ ذکر بھی اسی لیے ہے. جی اللہ والوں کے پاس لوگ اسی لیے جاتے رہے ہیں، اللہ والوں سے تعلق رکھنے کا مقصود بھی یہی رہا ہے. آج ہم نے بدل دیا کیونکہ ہمارے میلان بدل گئے، رغبات بدل گئی. آج کہیں اللہ والے کا سنتے ہیں تو دل میں فوراً آتا ہے کہ فلاں مسئلے کی ان سے جا کے کوئی چیز لے لیں، کچھ وظیفہ لے لیں، خدا مسئلہ ہو جائے. تو بات یہ ہے مادی اغراض ہی کے لیے تلاش کرتے ہیں اللہ والوں سے, اللہ کو تلاش کرنے کی فکر اللہ ماشاءاللہ خوش نصیب ہے جس کو یہ نصیب ہو جائے. تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں اللہ والوں کی خانقاہوں میں لوگ اس کے لیے نہیں جائے جس کے لیے آج ہم جا رہے ہیں, اس کے لیے جاتے تھے کہ دینی نقصان ہو رہا ہے, دین میں کی رغبت میں کمی ہو رہی ہے, روحانیت میں کمی آ رہی ہے. ان کو تشویش ہوتی تھی, فکر ہوتی تھی, اور یہ فکر غالب ہوتی تھی کہ یہ ہمیں ہلاک کر دے گی, کہ ہمارا میلان دنیا کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے, اللہ کی طرف سے ہٹ رہا ہے, یعنی اس کی اطاعت سے ہٹ رہا ہے. اس لیے تلاش کرتے ہیں کسی اللہ والے کے پاس جائیں, اس کے پاس کچھ وقت گزاریں, اس سے کچھ ایسا وظیفہ لیں کہ ہمارے اندر جو سستی غالب ہو رہی ہے یہ سستی کی جگہ کیا ہو جائے, چستی آئے. یہ دنیا کی محبت غلبہ کیے جا رہی ہے اور دنیا کے اندر بڑھتے جا رہی ہیں, یہ ہمیں وہ استعداد ملے کہ شریعت پر چلیں, اللہ کی محبت غالب ہو, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہو, اپنی حقیقت ہمیں کھلے, پتہ چلے, ہمارے باطن کی نظر جو ہے, ہماری فراست جو ہے وہ صحیح ہو, جس کی تربیت ہو رہی ہے. یہ جو 545 ہجری کی بات جو ہم سن رہے ہیں یہ ہو رہی تربیت, اس لیے لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس, اسی کی فکر کر رہے ہیں. تو اللہ سے یہ مانگ کر اگر ہم بھی یہ تعلق رکھیں گے اور اس کی فکر کریں گے اور اس فکر کو غالب کریں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی بھی اصلاح فرمائیں گے. اور بھائی جو تو کر رہی ہیں ان کے اندر تو واقعی تبدیلی اس نوع کی آ رہی ہے جن کی یہ طلب ہے کسی نہ کسی درجے کے اندر. او بھائی جس کی طلب نہیں ہے وہ پھر کہتے ہیں جی ہم تو جی خالی آئے جی, ہم گئے لیکن ہم کیا آئے, خالی آئے. کیونکہ طلب یہ نہیں, جس کی یہ طلب ہے وہ لے کے جا رہے ہیں اور آثار بتا رہے ہیں. وہ آثار کیا ہیں, اس کی زندگی میں نظر آ رہا ہے انقلاب, تقوی نظر آ رہا ہے, اتباع شریعت نظر آ رہی ہے, اس کے احوال بتا رہے ہیں, حلال حرام کی تمیز نظر آ رہی ہے, وہ معاشرے کے اندر گم نہیں ہو رہا, وہ موجودہ گندی فضاؤں میں گم نہیں ہو رہا, نفس اس پر حاوی نہیں ہو رہا, یہ نفس پر حاوی ہو رہا ہے, یہ طبیعت اس پر حاوی نہیں ہو رہی, یہ طبیعت پر حاوی ہو رہا ہے, اس کے اندر انقلاب آ رہا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجبوری ہے, اس کو مجبوری کو روک نہیں رہی شریعت پر چلنے سے, وہ مجبور نہیں ہے, وہ شریعت مطالعہ کی تکلیف کو برداشت کر کے اپنے آپ کو اس پر لا رہا ہے, وہ اس دشواریوں کو عبور کر رہا ہے, ان دشواریوں میں چل کے دکھا رہا ہے. اور اللہ پاک کے یہ بندے انشاءاللہ ہیں اور رہیں گے جی, وہ تھوڑے ہیں کہ رہیں گے, اور یہ اللہ قیامت کے دن ہمارے سامنے لے آئیں گے, دیکھو تمہارے زمانے کے یہ بندے, یہ بندیاں اللہ کی بندیاں بھی, ہر شعبے کا کوئی نہ کوئی بندہ آپ بھی غور کریں آپ کے معاشرے میں آپ کو ضرور نظر آ جائے گا, جہاں یہ مجبوری نسل بتا رہا ہے نا کہ اب کیا کریں جی بڑا مشکل ہو گیا, وہاں ایسے بندے بھی آپ کو اکا دکا ضرور مل جائیں گے, تلاش کرو گے, سوچو گے, اللہ سے مانگو گے, نظر آ جائے گا. انہیں فضاؤں کے اندر وہ بچ بچا کے دکھا رہے, ان کو بھی کھینچ رہی ہیں یہ خواہشات, یہ فضائیں, لیکن نہیں, اللہ پاک ہمیں بھی وہ استعداد عطا فرما دے. اس لیے عرض کیا جاتا ہے کہ اس مجلس میں جب بھی آنا ہو تو اپنے اندر سے ٹٹول ٹٹول کر کچھ اور غرض ہو تو اس کو نکال کر آئیں. خالص اس کے لیے آئے کہ ہم تو اس لیے اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کی کامل اصلاح ہو جائے, ہمارا دل نفس کی غلامی سے آزاد, خواہشات کی غلامی سے آزاد, طبیعت کی غلامی سے آزاد, ماحول کی گندی سزاؤں کی غلامی سے آزاد. اس وقت یہ سزائیں جو غلبہ کی ہیں دولت دماغ پر چھائی ہوئی ہیں کہ آدمی کو اور سوچ ہی نہیں, بس یہ نیچے آباد کے پیچھے لگا ہوا. عبرت نہیں پکڑتا واقعات سے, حالات سے. ابھی فلاں کو ملنے کے لیے گیا اور کچھ بات چیت کچھ کا اچھا باقی بات میں آگے کروں گا, وہ چل پڑے. ظاہر میں کوئی ایسے حالات اسباب نظر نہیں آ رہے, امیدیں ہیں کہ اسے پھر مل کے یہ کام کر لوں گا, یہ بات اسے کر لوں گا, موقع ہی نہیں ہوتا ایسا. آج کا کام کل پہ ٹالنا ہے, ابھی تھوڑا سا انجوائے کر لیں پھر کریں گے جی, پھر چلیں گے دین پر, پھر شریعت کو بنائیں گے, ابھی تھوڑا سا انجوائے کر لیں گے. فضائیں ایسی حالت میں ہے کہ ٹھیک ہے بالکل اچھا ہے چلنا چاہیے, تھوڑا سا درد ابھی ذرا جوانی تھوڑے مزے تو اڑا لے جوانی کے. چلو جی آگے بلاؤ کر لو انجوائے, جس کو انجوائے کرنا کہہ رہے ہیں انجوائے کرنا جی. اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے, اگر دل کے اندر بیداری آ جاتی ہے اور دل کے اندر پاکیزگی آ جاتی ہے, دل کے اندر شفافت آ جاتی ہے, دل کے اندر لطافت آ جاتی ہے, پھر بندہ انجوائے کرتا ہے. صحیح, ان دنیا کی جائز لذتوں کو بھی صحیح معنوں میں جو لطف لیتے ہیں یہ جن کے دلوں کے اندر یہ پاکیزگی ہے, ورنہ تو یہ تھوڑا ہی ہے کہ اگر دین پر چلیں گے, صحیح شریعت پر چلیں گے, صحیح تعلق مالا پیدا کریں گے, صحیح پرہیزگاری اختیار کریں گے تو خوش زندگی ہو جائے گی, پکی پکی زندگی ہو جائے گی. یہ شیطان پھونکتا ہے, یہ نفس ہمیں پڑھاتا ہے پٹی, یہ ہمیں نفس پٹی پڑھاتا ہے کہ خشک زندگی ہوگی, پھیکی پھیکی زندگی ہوگی, مزے ختم ہو جائیں گے. ان نعوذ باللہ اللہ نے دین ہمیں کوئی سزا کے طور پر دی ہے؟ اللہ تو ہم سے دشمنی ہمارے مزوں کو چھیننا چاہتا ہے, اللہ ہمارے مزوں کو چھیننا چاہتے ہیں ہم سے, اللہ پاک ہمارے مزوں کو بڑھانا چاہتے ہیں, ہم ان مزوں سے واقف ہی نہیں ہیں. وہ تو دل کی بیداری کے بعد ہمارے سامنے آئیں گے وہ مزے جانا, وہ حقائق اس وقت ہمارے سامنے آئیں گے. اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دلوں کی آنکھوں کو کھول دے. اس لیے عرض کیا جاتا ہے کہ اس مجلس میں جب شرکت کرنی ہو, جب اس کے لیے ہم نے اس وقت اپنے دل کے اندر یہ تھان کرائیں کہ ہم تو یہ چاہتے کہ ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ استعداد آئے جو ہمیں ہر آن ہر گھڑی اللہ کی طرف متوجہ کر کے یعنی اس کی اطاعت پر ڈالے, اس کی نافرمانی سے روک دے. اس کے لیے ہمارے یہاں چونکہ ذکر کی مشق ہے, ذکر قلبی کی, ذکر خفی کی, ہمارے یہاں دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا جس کا مستقل حکم بھی ہے, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کر, دل میں عاجزی کے ساتھ اور پکارے پیار, یعنی چپکے چپکے. اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، غافلی میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ جس میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں فذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم جو اللہ کی یاد دل میں بسائیں گے اللہ پاک ہمیں یاد فرمائیں گے انشاءاللہ. اس سے ہمارے دلوں میں اللہ کی رحمت کی نظر پڑے گی، دلوں میں پاکیزگی آئے گی، دلوں میں شفافت آئے گی، دلوں میں لطافت آئے گی، دلوں کے اندر روحانیت بڑھے گی، روحانی قوت بڑھے گی، میلان بڑھے گا اطاعت کی طرف اور نافرمانی سے میلان ہٹے گا. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہمارے رب کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرو، سب کو چھوڑ چھاڑ کر، سب سے علیحدہ ہو کر. تو یہ تنہائی کی مشق ہے رب کے نام کے ساتھ. فَتَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ، رب کا نام بڑا متبرک نام ہے. بس اس مبارک نام کو دل پر نقش کر لیں، دل میں تبرک آ جائے گا. تبرک یہی ہے کہ دل کا میلان، حقائق کھلیں گے، حقیقت کھلے گی، حق کی طرف میلان بڑھے گا، باطل سے ہٹے گا. ان فضاؤں کے اندر پھر مغلوب نہیں ہوگا بلکہ ان پر غالب آئے گا. یہ ہے تبرک اس مبارک نام کا. لیکن کثرت سے کریں، یعنی اس کو ہم اپنا ایک ضرورت، اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے اپنے معمولات میں اس کو شامل کریں. یہاں تو ابھی ہم ترغیب کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ورنہ اصل ذکر ہم میں ہر ایک کا اپنا اپنا تنہائی کا ذکر ہے. کچھ وقت مقرر کر کے دل پر اس کی مشق کریں، یعنی تصور سے دل پر لکھیں لفظ اللہ اور تصور سے تکرار اللہ. اور اللہ سے مانگے، اس سے جو مقصود ہے دل میں پاکیزگی اور دل میں شفافت اور دل میں وہ قوت، اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب اس کی مشق کر لیں گے تھوڑی دیر کے لیے. ابھی ذکر کرو،
وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق، اللهم طهر قلوبنا عن غيرك، ونور قلوبنا بنور المعرفة واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين. اپنی جائز دلی حاج کے اللہ سے مانگیں. اللہ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك الولاء ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك.